الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد محترم بزرگوں اور دوستو, مسلمانوں کو دین کے اعتبار سے جو ممتاز اور انفرادی نعمتیں حاصل ہیں, جن نعمتوں سے دوسری قومیں محروم ہیں, ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے حدیث. جس ذات نے مذہب لایا اس ذات نے خود کیا بولا ہے اور اس ذات نے خود کیا 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 ہے, یہ دولت دنیا کے دوسرے کسی قوم کے پاس نہیں. یہودی جب اپنے مذہب پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کب کون سی بات کہی اور کب کون سا کام کس طرح سے کیا. کوئی عیسائی جب اپنے مذہب پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس بات کا کوئی ثبوت ملنے والا نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کب کون سی بات کہی اور کب کون سا کام کس طرح سے کیا. باقی دنیا کے مذہبوں کا بھی یہی حال ہے کہ مذہب والے مذہب لانے والے کی شخصیت سے بس نام کی حد تک واقف ہیں. ان کے کام کیا کیا ہوئے, انہوں نے بولا کیا کیا ہے اور کیا کیا حکم دیا ہے, اس کا کوئی ریکارڈ ان کے پاس نہیں ہے. اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ اسلام کا دین لے کر کے جو ذات آئی, یعنی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے کب کیا بات کہی, کب کون سا کام کس طرح سے کیا, یہ سارا ریکارڈ میں محفوظ ہے. بلکہ وہ باتیں جو مسلمانوں کو عمل کرنے کی نہیں ہیں اور اس پر عمل کرنا بھی ممکن نہیں ہے, ان باتوں کو بھی محفوظ کر دیا گیا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ چپٹر لگے ہوئے ہیں, نہیں بلکہ باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں, جن کتابوں میں حضور کی وہ باتیں ہیں جن پر امت کو عمل نہیں کرنا ہے لیکن وہ باتیں محفوظ کر دی گئی. مثلا ایک مستقل چپٹر آتا ہے, اس کو کہتے ہیں شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب ہوتا ہے حضور کا جسم کیسا تھا, حضور کا قد کیسا تھا, حضور کی چال کیسی تھی. ظاہر ہے یہ ساری چیزیں عمل کرنے کی نہیں ہیں, ہم اپنا جسم ویسا تو نہیں بنا پائیں گے, جتنا بڑا ان کا قد تھا ہم ویسا نہیں کر سکتے, جیسا ان کا رنگ تھا ویسا ہم اپنا رنگ بنا نہیں سکتے, اس کا حکم بھی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود وہاں ان کے بال کیسے تھے, وہ گھنگریالے تھے یا سیدھے تھے, یہ تو بحث آئے گی. لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ صاحب آپ کو بھی اپنے بالوں کو وہی کرنا پڑے گا. جب وہ باتیں بھی محفوظ کر دی گئیں جن باتوں پر مسلمانوں کو عمل نہیں کرنا ہے, تو جن باتوں پر مسلمانوں کو عمل کرنا ہے ان کو ضائع کیسے ہونے دیتے. اور اس کے لیے اللہ تعالی شانوں نے انتہائی وسیع ترین نظام کھڑا کیا, صحابہ کی جماعت جو آپ کی ایک ایک بات کو محفوظ کرتے تھے, آپ کی ایک ایک حرکت کو ریکارڈ کرتے تھے, یاد رکھتے تھے اور بڑے اہتمام کے ساتھ دوسروں کو بیان کرتے تھے, بڑے احتیاط کے ساتھ, حزم کے ساتھ, پوری بیدار مغزی کے ساتھ. صحابی کہتا ہے میں نے حضور سے یہ بات اس طرح سے سنی, صحابی کہتا ہے میں نے حضور کو یہ کام اس طرح کرتے دیکھا, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات محفوظ ہو گئی. اس لیے اگر کوئی مسلمان یہ جاننا چاہے کہ ہمارے نبی نے کب کون سی بات کہی تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ریکارڈ سارا موجود ہے. اور اگر کوئی مسلمان یہ جاننا چاہے کہ ہمارے نبی نے کب کون سا کام کس طرح سے کیا تو اس کا بھی سارا ریکارڈ موجود ہے, اسی کو ہم کہتے ہیں حدیث. تو وہ حدیث ایک ایسی دولت ہے کہ جو دنیا کی دوسری قوموں کے پاس نہیں ہے. اور اس دولت کو محصول کرنے کے لیے مسلمانوں نے اتنے سارے علم تیار کیے ہیں کہ دنیا کی قومیں ان علموں کا سوچ بھی نہیں سکتی ہے. ویسے علم تیار کرنے کی تو بات ہی نہیں, سوچنا بھی ان کے بس میں نہیں ہے. لاکھوں انسانوں کے حالات اس لیے ریکارڈ میں رکھے گئے کیونکہ وہ کوئی حدیث بیان کرنے والا آتا ہے تو پہلے اس کے حالات ابھی معلوم ہونے چاہیے. یہ کون شخص ہے, یہ کون شخص ہے, یہ پیدا کہاں ہوا, اس نے پڑھا کیا تھا, اس کی زندگی کیسی تھی, اس کا کردار کیسا تھا, یہ تقوی والا تھا یا نہیں, اس کا حافظہ کیسا تھا, کس کس سے اس نے حدیثیں پڑھی ہیں, آگے یہ حدیث بیان کرنے میں بے احتیاطی تو نہیں برتتا ہے. یہ ساری باتیں جب طے ہو جاتی ہیں اس کے بعد کہتے ہیں صاحب آپ قابل اعتماد ہیں, آپ کی بات اب سن لیں گے. اور اس کے لیے الگ سے ایک علم تیار کیا گیا اور اس میں لاکھوں انسانوں کے حالات جمع ہیں, اس کو کہتے ہیں علم اسماء الرجال. تقریباً 5 لاکھ انسانوں کے حالات صرف اس لیے محفوظ کیے گئے تاکہ یہ اگر کبھی حدیث بیان کرے گا تو پہلے ہم یہ دیکھیں گے یہ ہے کون اور کس درجے کا آدمی تھا اور اس کی بیان کی بات قابل اعتماد ہے بھی یا نہیں. اور جب وہ پاس ہو جائے گا تو اس کے بعد کہیں گے صاحب آپ جب بھی حدیث بیان کریں گے آپ کی بات سن لیں گے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص ابتدا میں بہت اچھی حالت میں تھا, اخیر میں حافظہ کمزور ہو گیا, تو کہیں گے صاحب فلاں عمر سے پہلے اگر یہ حدیث بیان کرے گا تو سن لیں گے اور فلاں عمر کے بعد اگر بیان کرے گا تو نہیں سنیں گے. تھا بہت متقی آدمی, بہت اونچے درجے کا آدمی, مگر چونکہ آخر میں اس کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا, کمزور حافظے کے زمانے میں اگر اس نے کوئی حدیث بیان کی ہو سکتا ہے الفاظ صحیح نہیں بیان کر رہا ہوگا, مشکوک حدیث ہو گئی. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص پہلے نیک نہیں تھا, حافظہ بڑا زبردست قسم کا تھا, بہت طوفان کا علم تھا اس کے پاس, حدیثیں ساری یاد ہیں مگر تقوی والی زندگی نہیں ہے. کہتا آپ کا حافظہ بالکل صحیح ہے, علم بہت تازہ ہے, مگر کیونکہ آپ قابل اعتماد شخص نہیں ہیں, کردار آپ کا پاکیزہ نہیں ہے, اسے آپ کی بات نہیں سنی جائے گی. آگے چل کر کے اگر اس کا کردار صحیح ہو گیا تو باقاعدہ اس کو چیک کیا گیا, حافظہ بھی صحیح ہے, علم بھی پختہ ہے, حدیثیں صحیح یاد ہیں, تقوی بھی پیدا ہو گیا, اب اس کے بعد مان لیں گے. غرض یہ کہ مسلمانوں کے پاس ایک علم ہے, اس کو کہتے ہیں علم حدیث. اور اس حدیث کا کام یہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کون سی بات کس طرح سے کہی ہے وہ سارا ریکارڈ میں رکھنا ہے, محفوظ کرنا ہے اور امت تک پہنچانا ہے. چنانچہ صحابہ نے حضور سے جب بھی کوئی بات جس طرح سے سنی اس کو اسی طرح سے یاد رکھا اور صحابہ نے اگلی قوموں کو وہ بات پہنچائی, پھر اگلی قوموں نے اب سے اگلے والوں تک وہ بات پہنچائی, ہوتے ہوتے ان شخصیات تک یہ بات پہنچی جن کو ہم کہتے ہیں محدثین. انہوں نے اپنی زندگی کا مشن یہی بنایا کہ ہم حضور کی باتوں کو یاد رکھیں گے, ریکارڈ کریں گے, نقل کر کے رکھیں گے تاکہ مسلمانوں کے لیے ہمیشہ یہ سرمایہ محفوظ ہو جائے. چنانچہ علم حدیث صرف مسلمانوں کے پاس ہے اور دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں. یہ حدیث ہی کا معاملہ نہیں ہے, حدیث سے پہلے قرآن ہے. جس ذات نے مذہب لایا اس ذات پر خدا کی طرف سے جو کتاب آئی تھی وہ کتاب بھی محفوظ ہے, باقی مذہبوں کے پاس یہ دولت نہیں ہے. اس لیے یہودی نہیں کہہ سکتا کہ جو تورات میرے ہاتھ میں ہے یہ تھی وہی والی تورات جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی, نہیں کہہ سکتا. عیسائی نہیں کہہ سکتا کہ جو انجیل ہمارے ہاتھ میں ہے یہ تھی وہی والی انجیل ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی, تو نہیں. باقی مذہبوں کا یہی حال ہے کہ کوئی مذہب والا اپنے مذہب کی بنیادی کتاب کے بارے میں قابل اعتماد ذریعے سے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ اوریجنل ہے, محفوظ ہے, اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی ہے, اس میں کوئی خرد برد نہیں ہوا ہے, اس کے مضامین نہیں بدلے گئے ہیں, اس کی عبارتیں چینج نہیں کی گئی ہیں, کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا سوائے اسلام کے, سوائے مسلمانوں کے, کہ مسلمان پوری بصیرت کے ساتھ, پورے اعتماد کے ساتھ, پورے اطمینان کے ساتھ, ان شرائع قول کے ساتھ ذرا سا بھی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ قرآن کی وہی والا قرآن ہے جو حضرت جبریل کے ذریعے سے حضور تک پہنچا تھا. اس میں نہ زیر زبر کا کہیں فرق ہوا, الفاظ بدلنے کی تو بات ہی نہیں ہے, جملے چینج کرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ زیر زبریں تک نہیں بدلی گئی ہیں. زیر زبریں اس وقت تھی بھی نہیں, وہ تو اس زمانے میں قرآن لکھا جاتا تھا بغیر زیر زبر کے, اور اس وقت تک عربی زبان میں زیر زبروں کا اصول بھی بنا نہیں تھا. اس وقت عربی اسی طرح سے پڑھی جاتی تھی جس طرح سے ہم لوگ اردو پڑھتے ہیں کہ زیر زبریں نہیں ہیں پھر بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. کیوں پڑھ لیتے ہیں؟ کیونکہ ہماری پڑھنے کی صلاحیت اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ زیر زبر کی ہمیں ضرورت نہیں, ہم پڑھ لیتے ہیں اور ہر آدمی پڑھ لیتا ہے. لفظ ایک ہی طرح لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن پڑھنے والے کو کبھی دھوکہ نہیں لگتا. مثلا فرض کیجئے دال واو رے, اس کو ہم دور بھی پڑھتے ہیں دور بھی پڑھتے ہیں. جب کہیں جملہ آئے گا اس دور کے حالات خراب ہو گئے تو کوئی نہیں پڑھے گا اس دور کے حالات خراب ہو گئے, جملہ خود بتا رہا ہے کہ صاحب آپ دور پڑھیں یا دور پڑھیں. اور جب کبھی جملہ آئے گا یہاں سے فلاں جگہ تک کا فاصلہ اتنا دور ہے تو وہاں کوئی نہیں پڑھے گا دور, اب سوال پیدا ہوگا صاحب یہاں نہ پیش لکھا ہوا ہے نہ زبر لکھا ہوا ہے، تو آپ کیسے زبر پڑھ رہے ہیں اور کیسے پیش پڑھ رہے ہیں؟ کہتا ہے یہ پڑھنے کی صلاحیت اتنی بن جاتی ہے کہ آدمی دھوکے میں نہیں پڑھتا ہے، جہاں دور پڑھنا ہے وہاں دور پڑے گا، جہاں دور پڑھنا ہے وہاں دور پڑے گا۔ عین لام میم، علم بھی پڑھا جاتا ہے علم بھی پڑھا جاتا ہے، علم کے معنی جھنڈا، علم کے معنی علم۔ ہم کبھی دھوکہ نہیں کھاتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں علم و فکر طالب علم، ہم کبھی نہیں پڑھیں گے طالب علم، لیکن جب کبھی علم بردار آئے گا تو وہاں کبھی نہیں پڑھیں گے علم بردار، وہاں کے سیدھے کہتے ہیں علم بردار، علم بردار جھنڈا۔ تو زیر زبر وہاں بھی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد ہم یہاں بھی صحیح پڑھ لیتے ہیں، وہاں بھی صحیح پڑھتے ہیں، بس ٹھیک اسی طرح سے عرب کے لوگ زیر زبروں کے بغیر قرآن کریم کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر جب اسلام عرب سے باہر داخل ہو گیا تو اس وقت ضرورت پیش آئی قرآن کریم کو زیر زبریں لگانی چاہیے، کیونکہ عجم کے لوگ جو عربی زبان نہیں جانتے ہیں ان کو زیر زبروں والا ہی قرآن پڑھنا ممکن ہوگا۔ تو زیر زبریں لگائی گئی، ٹھیک اسی طرح سے جس جگہ نبی علیہ السلام جس طرح پڑھتے تھے اسی طرح سے زیر زبریں لگائی گئی۔ تو ہم گویا پورے انشرح کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہماری کتاب بالکل محفوظ ہے۔ تو قرآن اور حدیث، اس لیے مسلمان کو ایک تو پورا اطمینان رہنا چاہیے کہ میرا دین جن دو بنیادوں پر کھڑا ہے، ایک ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اور ایک ہے خدا کی بھیجا ہوا کلام، یہ دونوں کے دونوں محفوظ ہیں، اور ان کے ذریعے سے ہم تک جو دین پہنچا ہے اس میں بیچ میں کہیں نہ کوئی ملاوٹ ہوئی ہے، بیچ میں کہیں نہ کوئی گڑبڑ ہوا ہے، اور نہ کہیں کوئی کتاب اس بارے میں ہم کو حدیث کہتے ہیں حضور نے کوئی بات کہی تھی لیکن ہم کو مل نہیں رہی ہے، وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور بعض دفعہ تو آدمی اتنا حیران ہو جاتا ہے، وہ بات جو صدیوں کے بعد پیش آنے والی ہے اس بات کو حضور نے اپنے زمانے میں بیان کر دیا ہے، اس زمانے میں اس بات کی ضرورت پیش نہیں آئے بعد میں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کچھ لوگوں نے سوال اٹھایا، کہنے کا صاحب کہتے ہیں دنیا میں کوئی جگہ ایسی ہے جہاں چھ مہینے کا دن اور چھ مہینے کی رات ہوتی ہے، صحیح ہے؟ ہاں بالکل صحیح ہے، جو لوگ جغرافیہ پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو لوگ دنیا بھر کے سفر کرتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ قطبین کے قریب جب جائیں گے تو دن اور رات کا توازن بدل جاتا ہے۔ تو کچھ جگہیں ایسی ہیں پندرہ دن کا دن ہے پندرہ دن کی راتیں، کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں تین مہینے کا دن تین مہینے کی رات، کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں چھ مہینے کا دن چھ مہینے کی رات۔ ٹھیک ہے ہو گیا ہے یہ، وہاں نماز کیسے پڑھیں گے، روزہ کیسے رکھیں گے؟ اب چھ مہینے کا دن ہے تو تحریر کھا کر کے چھ مہینے کے بعد افطار کریں گے تو زندہ کون بچے گا؟ تو وہاں اگر کوئی مسلمان پہنچے گا تو وہ کیسے اپنے دین پر عمل کرے گا؟ ظاہر ہے اس کا حل نکالنا ہے یا تو اسے حل کرنا ہے، لیکن اسے حل کرنے کے لیے بھی ضابطہ وہی ہے کہ قرآن کو بھی سامنے رکھو حدیث کو بھی سامنے رکھو۔ اگر قرآن میں رہنمائی مل گئی تو کوئی اشتہاد نہیں، اور اگر حدیث میں گائیڈنس مل گئی تو پھر کچھ نہیں کرنا ہے، پھر سیدھے حدیث پر عمل کرنا ہے۔ تو جب ڈھونڈنے لگے تو وہاں سیدھے حدیث مل گئی۔ وہاں حضور نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ دنیا میں کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں چھ مہینے کا دن ہوگا وہاں تو نماز ایسے پڑھو گے، یہ نہیں فرمایا، کیونکہ صحابہ فوراً سوچنے لگتے یہ کون سی جگہ ہے، تو وہ بیچارے پہلے اسی سوچ میں پڑ جاتے یہ جگہ کہاں ہے، کیونکہ قرآن بھی اور حدیث بھی ایسی بات کبھی نہیں کہتا ہے جسے لوگ کنفیوز ہو جائیں۔ قرآن پھلوں کا تذکرہ کرتا ہے لیکن اس پھل کا بالکل نام نہیں لے گا کہ جو ان لوگوں کے سامنے نہیں ہے، جس پھل کو وہ لوگ نہیں جانتے اس کا تذکرہ نہیں کرے گا، کیوں؟ اس پھل کا اگر تذکرہ کرے گا وہ پہلے سوچیں گے کہ یہ پھل ہوتا کہاں ہے، یہ ہوتا کیسا ہے، ملے گا کیسے، عرب میں پیدا کیا جا سکے گا یا نہیں۔ قرآن میں کھجوروں کا تذکرہ بھی ہے، انگوروں کا تذکرہ بھی ہے، ہمارا سیب بیچارہ کہیں، یہاں کا آم کہیں نہیں، حالانکہ وہ بھی خدا کے پیدا کیے پھل ہیں۔ کیوں نہیں ان کو موضوع بحث بنایا کہ وہاں کے لوگ ان سے واقف نہیں تھے؟ وہاں کے لوگ واقف ہیں قوم نوح سے، قوم عاد سے، قوم موسیٰ سے، قرآن نے انہیں کو موضوع بحث بنایا۔ لیکن کیا بس دنیا میں وہی قومیں تھیں اور کوئی قومیں نہیں تھی؟ ہندوستان میں بسنے والی قومیں پہلے سے موجود تھی، چائنا میں بسنے والی قومیں پہلے سے موجود تھی، قرآن کریم نے ان کو موضوع بحث کیوں نہیں بنایا کہ صاحب چائنا میں یہ مذہب تھا اور اس طرح سے گمراہی پھیل گئی، پھر ہم نے فلانا نبی بھیج دیا، پھر یہ کیوں نہیں بنایا موضوع بحث؟ اس لیے کہ عرب کے لوگ چائنا کی قوموں کی تفصیلات سے واقف نہیں تھے، اس لیے قرآن ان کو کنفیوز نہیں کیا۔ ہم تو صاحب انہیں قوموں کا تذکرہ کریں گے جن قوموں کو تم جانتے ہو پہچانتے ہو، انہیں کے حالات کو ہم تمہارے نمونہ بنائیں گے۔ تو اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس موضوع کو کبھی نہیں اٹھائیں گے جو موضوع سمجھ میں آنے والا نہ ہو، اور اس بات کو کبھی تذکرہ نہیں کریں گے جو سمجھ میں نہ آنے والی ہو، کنفیوز کر دیں گے، لیکن اگر ضرورت پڑے گی تو اس کو کسی دوسرے انداز میں بیان کر دیں گے۔ مشہور مثال اگر اس کو سمجھنی ہو تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یہ کائنات کیسے وجود میں آئی؟ تو جغرافیہ والوں کے سامنے بھی بحث، سائنس والوں کے سامنے بھی بحث، تھوڑا سا فلکیات والوں کے سامنے بھی مسئلہ ہے کہ کائنات وجود میں کیسے آئی۔ بڑی زبردست صدیوں کی تحقیقات کے بعد کہا صاحب بگ بینگ تھیوری ہے، بہت اچھا قرآن۔ اب اگر قرآن اس وقت کہتا ہے صاحب ہم تمہیں سمجھائیں گے بگ بینگ تھیوری کیا ہے، تو سارے صحابہ کہتے ہیں یہ ہے کیا چیز، یہ اس وقت قرآن اس کو ٹچ نہیں کیا ہم آپ کو بگ بینگ تھیوری سمجھائیں گے، لیکن قرآن نے اشارہ کر دیا، اور اشارہ بھی کیا بالکل دوسرے سینس میں، اشارہ اس طرح سے کیا اے انسانوں تم اس خدا کا انکار کیسے کرتے ہو، تم اس خدا کی نفی کیسے کرتے ہو جس خدا نے اس کائنات کو بنایا، جب یہ کائنات ایک جمع ہوا مادہ تھا اور اس میں ٹھوکر لگائی اور ٹھوکر لگانے کے بعد کائنات وجود میں آ گئی۔ یہ تو ہے بگ بینگ تھیوری۔ جیسا 50 خرب سال پہلے اس میں دھماکہ ہوا ہے، دھماکے کے نتیجے میں کائنات وجود میں آ گئی۔ یہ ایک ڈھیر رکھا ہوتا ساری کائنات، اس میں کوئی دھماکہ ہوا ہے، دھماکہ کس نے کیا کچھ پتا نہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ دھماکہ کرنے والا میں ہی تو تھا، تو میرا انکار کیسے کرتے ہو؟ تمہاری کائنات ہی میرے دھماکے سے موجود۔ اولا میرا لذینا کفر ان سماوات والارض کانتا رتقاً، یہ جمع ہوا مادہ تھا، ففتقنا ہما، ہم اس کو ٹھوکر مار کر کے الگ کر دیا، تو نظام شمسی وجود میں آ گیا۔ غرض یہ کہ قرآن نے اشارہ تو کر دیا، لیکن یہ کہہ کر نہیں ہم آپ کو بگ بینگ تھیوری سمجھائیں گے، نہیں، بلکہ کہا خدا کا وجود سمجھانے کے لیے مثال یہ لائی، تو اس مثال کو لا کر کے خدا تک پہنچانے کی۔ غرض یہ کہ ٹھیک اسی طرح سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ جب بیان کرتے تھے تو اگر وہ سمجھ میں نہ آنے والا ہو تو اس طرح سے اس کو بیان کریں گے کہ جس سے لوگوں کو کنفیوز نہ ہو جائیں۔ حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا گیا، حضرت یہ دجال کا معاملہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے دجال کے کچھ حالات بیان کیے، اور دجال کے حالات بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ایک اس وقت ایک دن 40 سال کا ہوگا، اور دوسرا دن جو ہے وہ 40 مہینوں کا ہوگا، تیسرا دن جو ہے وہ 40 دنوں کا ایک دن ہوگا۔ تو صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ نماز کیسے پڑھیں گے اس وقت؟ تو حضور نے فرمایا تم نمازوں کا حساب کر لینا۔ بس یہ جملہ فرمایا، کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب 40 سال کا دن شروع ہو جائے گا تو ہم نمازوں کا حساب کریں گے۔ صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے پہلے فجر کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد جب 40 سال کا دن شروع ہو جائے گا تو فجر کی نماز کے جتنی دیر کے بعد ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے اتنی دیر کے بعد ظہر کی نماز پڑھیں گے، ظہر کے جتنی دیر کے بعد عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے اتنی دیر کے بعد ہم عصر کی نماز پڑھیں گے، عصر کے جتنی دیر کے بعد مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے اتنی دیر کے بعد ہم عصر کی نماز مغرب کی نماز پڑھیں گے، مغرب کے جتنے گھنٹوں کے بعد عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بعد، اور عشاء کے جتنے گھنٹوں کے بعد فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے اتنے گھنٹوں کے بعد ہم فجر کی نماز پڑھیں گے۔ دن وہاں کھڑا ہوگا، بس روز یہی کرتے رہیں گے، اب اتنے گھنٹوں کے بعد اگلی نماز پڑھتے رہیں گے، دن کھڑا جہاں تک 40 سال گزر جائیں گے۔ یہ جو حضور نے بیان فرمایا وہی فٹ ہو گیا وہاں، جہاں 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہے تو مسحال ہو گیا۔ ذرا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو دین دیا وہ کائنات کے ہر جگہ کے لیے، ہر حال کے لیے، اور اس لیے اس کو محفوظ کرنے کا باقاعدہ انتظام کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، ان کی زبان سے نکلنے والی بات بھی حق، مگر اس کے ریکارڈ کرنے کا اللہ نے انتظام نہیں کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کا نبی تھا، ان کی بیان کی بھی بات بھی دین تھی، مگر اس کے محفوظ کرنے کا اللہ نے انتظام نہیں کیا۔ اور اس کے مقابلے میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، ان کی زبان سے نکلنے والی بات بھی دین، اس کے محفوظ کرنے کا خدا نے انتظام اس لیے کیا کیونکہ قیامت تک کے لیے یہی دین رہے گا، وہ تھے ہی نہیں قیامت تک کے لیے، وہ تو وقتی تھے، وہ وقت گزر گیا، دین ختم ہو گیا۔ اگر وہ مٹ جاتا ہے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ تو ہے ہی نہیں ہمیشہ کے لیے۔ پیشنٹ کو ڈاکٹر صاحب نے نسخہ دیا اور کہا کہ جی ایک ہفتے تک یہ دوائی کھاؤ، پھر ہم دوبارہ چیک اپ کریں گے، اس وقت آپ کی مستقل دوائی، فی الحال ایک ہفتے کے لیے کھاؤ۔ ایک ہفتے تک پیشنٹ نے دوائی کھائی، بعد میں نسخہ گم کر دیا، کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ تو ہے تھا ہی ایک ہی ہفتے کے لیے۔ لیکن جو دوائی جو نسخہ آپ کے لیے مستقل ہو رہا ہے اس کو محفوظ رکھنا ہوگا، تاکہ آپ بار بار اسی نسخے کے نتیجے میں اپنا علاج کرتے رہیں، کیونکہ آپ کا مستقل علاج یہی ہے۔ غرض یہ کہ دونوں نسخوں کی حالت الگ الگ ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے انسانوں کی دینی رہنمائی کے لیے ایک نسخہ وہ آیا جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، ایک نسخہ وہ آیا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، وہ وقتی تھے، اور ایک نسخہ وہ آیا جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آیا، وہ دائمی تھا، اس لیے اس کی حفاظت کا انتظام کیا گیا۔ تو بزرگو اس طرح سے حدیث، اس لیے ہمارے باقاعدہ ڈیفینیشن ہے، حدیث کسے کہتے ہیں؟ کہ جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ بھی حدیث، جو حضور نے کیا وہ بھی حدیث، اور جو حضور کے سامنے کسی اور نے کوئی کام کیا اور حضور نے منع نہیں کیا، انکار نہیں کیا، نفی نہیں کی، وہ بھی حدیث ہے۔ ما اضیف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت۔ یہ جو احادیث ہیں، انسانوں کی ہدایت کھڑی ہے قرآن پر اور حدیث پر۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث علوم کا اور اصلاح کا خزانہ ہوتی ہے، اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے صرف ایک حدیث پر اگر انسان عمل کرنے لگے تو ساری زندگی ٹھیک ہو جائے، صرف ایک حدیث پر عمل کرنے پر بھی۔ ایسے ارشادات بھی حضور نے بیان فرمایا، اور جب اس ایک حدیث کی جب تشریح کی جاتی ہے تو ساری زندگی اس میں آ جاتی ہے۔ مثلا دنیا کے تمام اخلاقیات پر لکھا ہوا لٹریچر ایک طرف رکھیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک جملہ ایک طرف رکھیں، حضور نے فرمایا تم تب تک کامل مومن نہیں بن سکو گے جب تک تم اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اب انسان اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے؟ ترقی بھی چاہتا ہے، عزت بھی چاہتا ہے، میرا نقصان کوئی نہ کرے یہ بھی چاہتا ہے، مجھے کسی تکلیف نہ پہنچے یہ بھی چاہتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہی تم دوسروں کے لیے چاہو، تو سارا اخلاق کسی میں آ گیا۔ ہم کبھی نہیں چاہیں گے کوئی ہمارے ساتھ جھوٹا وعدہ کرے, ہم کو بھی دوسروں کے ساتھ نہیں کرنا. ہم کبھی نہیں چاہیں گے ہمارے ساتھ کوئی خیانت کرے, ہم کو بھی دوسروں کے ساتھ نہیں کرنا. ہم کبھی نہیں چاہیں گے کوئی ہماری بے عزتی کرے گا, ہم بھی دوسرے کی نہیں کریں گے. ہم کبھی نہیں چاہیں گے ہمارا کوئی نقصان کرے, ہم بھی دوسرے کا نہیں کریں گے. سب اسی جملے سے نکل رہا ہے. لا یؤمن احدکم حتى یحب لاخیه ما یحب لنفسه. تم مومن بن ہی نہیں سکو گے تب تک جب تک تم اپنے ہر بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. اور یہ انسان اپنے لیے ہمیشہ اچھا ہی پسند کرتا ہے, کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے جو اپنے لیے برا سمجھتا ہو, برا چاہتا ہو. تو جب اپنے لیے برا نہیں چاہتے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی برا مت چاہو. تمام اخلاقیات کا لٹریچر ایک طرف, بلکہ ساری لائبریری ایک طرف, اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف, یہ اس پورے کی تشریح ہے. انہیں حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے, حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, انسان قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا جب تک پانچ سوالوں کے جواب نہیں دے گا. کوئی انسان قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہٹ نہیں پائے گا جب تک پانچ سوالوں کا جواب نہیں دے گا. پہلا سوال اس سے ہوگا, آپ نے مال کیسے کمایا تھا؟ دوسرا سوال ہوگا, جو مال آپ نے کمایا تھا کم تھا یا زیادہ تھا, خرچ کیسے کرتے تھے؟ تیسرا سوال ہوگا, آپ کو جوانی آئی تھی, اس جوانی کیسے گزاری تھی؟ اور چوتھا سوال آئے گا, جتنا تمہیں معلوم تھا اس پر عمل تم نے کتنا کیا؟ اور پانچواں سوال آئے گا, تم نے عمر کیسے گزاری؟ مال کمانے کے متعلق سوال, مال خرچ کرنے کے متعلق سوال, جوانی گزارنے کے متعلق سوال, اور جتنا معلوم ہے اس پر عمل کتنا کیا اس کے متعلق سوال, اور پھر ساری عمر کا ایم کیا تھا تمہارا, ساری عمر تم نے کس طرح سے گزاری, اس کا سوال. یہ پانچ سوال ہوں گے. جب تک ان پانچوں سوالوں کا جواب نہیں دے گا تب تک اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا. حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکے گا جب سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. وہ ایک الگ امتحان گاہ ہے, یہ ایک الگ امتحان گاہ ہے. بالکل ایسے جیسے صاحب بچہ امتحان دے رہا ہے, کچھ دنوں تک فلاں کا ٹیسٹ ہوگا, کچھ دنوں تک فلاں چیز کے پیپر ہوں گے, کچھ دنوں کے بعد اس کا وائوا ہوگا. ان تمام کو جب پاس کر جائے گا تب اس کو ڈگری ملے گی. تو وائوا کا میدان الگ ہے, پریکٹیکل ٹیسٹ الگ ہے, اور صاحب تھیوری کا امتحان الگ ہے, فلاں چیز کا پیپر الگ ہے. یہ جو مختلف پیپر ہیں یہ سارے مل کر کے پھر اب آپ ڈگری کے قابل بن جائیں گے سارے پیپر جب پاس کریں گے. بس ٹھیک اسی طرح سے ایک جگہ نماز کے متعلق سوال ہوگا اور ایک جگہ یہ پانچ سوالوں کا جواب دینا ہوگا. پہلا سوال, مال کیسے کمایا؟ اس سوال کا لازمی معنی یہ ہے کہ ہر مسلمان کو یہ فکر رہنی چاہیے کہ میں جو کما رہا ہوں وہ ٹھیک آ رہا ہے یا غلط. ظاہر سی بات ہے جب مسلمان کے ذہن میں یہ بات بیٹھے گی کہ صاحب مجھے جواب دینا ہوگا یا مال میں نے کیسے کمایا, تو یہ کبھی وہ حرکت نہیں کرے گا جس کے نتیجے میں اس کی کمائی کے اندر کوئی حرام جز داخل ہو جائے. یا اگر ملازمت کرتا ہے, یا اگر ملازمت کرتا ہے تو اس ملازمت میں کبھی رشوت نہیں لے گا کیونکہ مجھے جواب دینا پڑے گا. یہ اگر ملازمت کرتا ہے تو اس ملازمت میں کبھی ڈیوٹی میں لاپرواہی نہیں کرے گا, کیونکہ ڈیوٹی میں لاپرواہی اگر کر گیا تو اس کے نتیجے میں اس کو کیا ہوگا کہ ڈیوٹی میں لاپرواہی کی تنخواہ لے رہا ہے پوری, تو جواب دینا پڑے گا آپ نے ڈیوٹی نہیں دی تو تنخواہ کیسے لے رہے تھے, وہ تو تنخواہ آپ کے لیے درست نہیں تھی. جس چیز کا آپ نے کام نہیں کیا اس کی تنخواہ آپ نے کیسے دی؟ جب ایک انسان اپنے گھر میں کسی کو ملازم رکھتا ہے تو اس کی ڈیوٹی پوری پوری اسے وصول کرتا ہے, اور اس کی اگر وہ وقت پر نہیں آتا ہے, وقت سے پہلے چلا جاتا ہے, تو چند دن میں اس کی چھٹی کر دے گا اور ساتھ میں یہ کہے گا صاحب تمہاری تنخواہ کٹے گی کیونکہ تم نے پوری ڈیوٹی نہیں دی. تو جو رویہ ہم اپنے ماتحت ملازم کے ساتھ کرتے ہیں وہی رویہ ہم کو وہاں کرنا ہوگا جہاں ہم ملازم ہیں, چاہے یہ افسر ہو اور چاہے درمیانے درجے کا ہو یا چوتھے درجے کا ملازم ہو. بہرحال اگر ہم ملازمت کے ذریعے سے کما رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کمائی میں جو ملازمت ہم کر رہے ہیں اس ملازمت میں ہم کو ڈیوٹی اتنی دینی ہے اتنی تنخواہ لینی ہے. اسی بنا پر امت میں بے شمار انسان ایسے ہیں کہ جو کیسا ہم ڈیوٹی پوری نہیں دے سکے ہم تنخواہ واپس کٹوائیں گے, جو کٹوا کر کے واپس وہ داخل نہیں ہوگی خزانے میں, ٹھیک ہے اتنی تنخواہ ہم اپنے ذات پر استعمال نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے ڈیوٹی پوری نہیں دی ہے. کیوں نہیں ڈیوٹی دی ہے؟ چاہے بیماری کی وجہ سے, چاہے کسی دوسری رکاوٹ کی وجہ سے, لیکن کیونکہ ہم نے ڈیوٹی پوری نہیں دی ہے اس لیے. غرض یہ کہ بذریعہ ملازمت آدمی کما رہا ہو, چاہے وہ ملازمت پرائیویٹ ہو یا کسی ادارے کی ہو یا ادارے سے بڑھ کر کسی اور ادارے کی ہو, تو قدم پر اس طرح نظر رکھنی ہے کہ کوئی حرام جز میری آمدنی میں داخل نہ ہو جائے. اور اتنی خطرناک چیز ہے, اتنی خطرناک چیز کہ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن بعد کے معاملات تو بعد کے ہوں گے, سب سے پہلے اپنے معصوم بچے خدا کے سامنے کھڑا کر کے سوال کریں گے, بار الہ ہمارے ابا جان سے پوچھئے یہ حرام پیسہ لا کر ہم کو کیوں کھلاتا تھا, ہم کو سیدھا سادہ کھلاتا, سیدھے ساتھی وہ سیدھی روٹیاں ہم کو کھلاتا ہے حلال کی, وہ ٹھیک تھی ہمارے لیے, بمقابلے اس کے وہ جو ناجائز کمائی کے پیسٹ پیسٹریاں کھلاتا رہا, وہ جو ناجائز کمائی کے مرغے کھلاتا رہا, اس سے زیادہ بہتر تھا ہم وہ سیدھا سادہ صاف کھاتے مگر حلال کا کھاتے. اسے پوچھئے تو باپ گویا اپنی اولاد کے سامنے جواب دہ ہو جائے گا. عورت کہے گی بار علاج ان سے پوچھئے ہمارا خرچہ اس کی ذمہ لازم تھا, اس نے ناجائز آمدنی کے ذریعے سے مجھے پالا ہے اور اس ناجائز آمدنی کو کھا کر کے میرے چھاتی میں دودھ پیدا ہوا ہے, وہی دودھ میں نے بچوں کو پلایا, کیونکہ دودھ پاکیزہ نہیں تھا اسے میرے بچے میرے نافرمان ہو گئے کیونکہ دودھ میں نے ان کو پاکیزہ نہیں کھلایا. مجرم میرا شوہر ہے جس نے ناجائز آمدنی لا کر کے مجھے کھلائی اور اس کے نتیجے میں میرا بچہ میرا فرما بردار نہیں بن سکا, ورنہ جیسا بچہ فرما بردار ہونا چاہیے ماں باپ کا اس کو بننا چاہیے مگر نہیں بن پایا, وجہ یہ ہوئی. ٹھیک اسی طرح سے اگر آدمی بزنس کے ذریعے سے پیسہ کما رہا ہو تو قدم قدم پر دیکھنا چاہیے کہ اس بزنس میں حلال سے حلال کما سکتا ہوں, حرام داخل نہیں ہونے دوں گا. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المفتقر ملعون, جو آدمی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اس پر لعنت ہو, کیونکہ ذخیرہ اندوزی کرنے کے معنی یہ ہے کہ انسانوں کو مشکلات میں ڈال دیا جائے, کہ ہم صاحب فلاں چیز بند کر دیں گے پہلا اور جب لوگوں میں طلب پیدا ہو جائے گی کرائسس ہو جائیں گے ہم ریٹ بڑھا دیں گے اور ریٹ بڑھانے کے بعد پھر ہم زیادہ پیسہ وصول کریں گے. تو گویا پیسہ ریٹ بڑھانے کے لیے ہم نے چیز بند کر دی. ایک طرف سے حدیث میں فرمایا گیا اگر کوئی آدمی اس چیز کی بزنس کرے جس چیز کی انسانوں کو ضرورت ہے اور وہ اسی نیت سے اس چیز کی بزنس کر رہا ہے کہ انسانوں کی ضرورت مجھ سے پوری ہو جائے گی, ان کو روٹیاں چاہیے میں بنا رہا ہوں, ان کو غلہ چاہیے میں فراہم کر رہا ہوں, ان کو کھانے پینے کی چیزیں چاہیے, ان کو کپڑا چاہیے میں وہ فراہم کر رہا ہوں, ان کو دوائیاں چاہیے میں خطاب رکھوں گا تاکہ ان کو مشکلات پیش نہ آئیں, تو لوگوں کو مشکلات سے بچانے کا جذبہ ہے اس لیے اس نے یہ بزنس اختیار کر لیا. تو ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا یہ بزنس کرنا سارا کا سارا صدقہ ہے. اگر الگ سے صدقہ نہیں کرے گا لیکن چونکہ انسانوں کی ضرورت کی پوری کر رہا ہے, ورنہ انسانوں کو ہو سکتا ہے کسی چیز کے لیے باہر جانا پڑے گا کہ نہیں صاحب باہر جانے کی ضرورت نہیں میں یہ چیز یہی مہیا رکھوں گا آپ کے لیے, تو اس کا اس چیز کو مہیا رکھنا تاکہ انسانوں کو آسانی مہیا ہو جائے یہ مہیا رکھنا جو ہے یہ خود بخود خیرات ہے, خود بخود صدقہ ہے. غرض یہ کہ ایک طرح سے یہ ترغیب دی گئی, لیکن یہی انسان کل اسی کھانے پینے کی چیز کو دب کر دیتا ہے اور دم کرنے کے بعد کہا صاحب راستہ خراب ہو گیا ہے, چیز بند کر دوں گا, لوگ تڑپ نہیں لگیں گے, چیزوں کی تلاش میں جب پریشان ہو جائیں گے میں ریٹ بڑھا دوں گا, اور ریٹ بڑھانے کے لیے اس کو جھوٹ بھی بولنا پڑے گا, پیچھے سے آ ہی نہیں رہا بس اب آپ کے لیے تھوڑا سا کہیں سے نکالوں گا میں, حالانکہ ہے اس کے پاس شکار سارا مگر وہ کہتا آپ کے لیے میں تھوڑا سا نکالوں گا, مگر کیا کریں گے پیچھے سے چیز کیونکہ شارٹ ہو گئی ہے اسے تھوڑا پیسہ زیادہ لگے گا, وہ بےچارا مجبور انسان ہے وہ کہتا جی جتنا لے لو مگر دے دو جی, یہ جو زیادہ پیسہ کما لیا اب زیادہ پیسہ جو وصول کر لیا اس کا جواب دینا پڑے گا, آپ نے چیز کو ڈمپ کرنے کے بعد ریٹ بڑھا کر کے پھر جو پیسہ وصول کیا تھا یہ تو حلال نہیں, تو کیسے کیا تھا تم نے؟ چاہے ایک جگہ یہ لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ شان و فرمائیں گے جس طرح سے تم نے لوگوں کے لیے تنگی پیدا کر دی, اگر میں بھی تمہارے لیے تنگی پیدا کرتا تمہاری زندگی ایسی گزرتی, اس وقت تم فوراً مجھے بڑا بڑا کہنے لگتے, لیکن میں نے تمہارے لیے تنگی پیدا نہیں کی ہے, تم نے میرے بندوں کے لیے کیسے تنگی پیدا کی؟ تو جواب دینا پڑے گا. اسی طرح سے ایک بزنس میں چیزوں میں ملاوٹ کرتا ہے اور ملاوٹ کرنے کے بعد پھر اس نے پیسہ زیادہ کما لیا, جواب دینا پڑے گا. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بزنس میں ہمارے بھائیوں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں, من رشنا فلے سے مننا, جو دھوکہ دے رہا ہے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. ایک مرتبہ حضرت نبی علیہ السلام بازار سے گزر رہے تھے, ایک شخص گندم بیچ رہا تھا تو گندم اوپر سے بہت اچھا تھا خوش تھا, حضور نے جانچنے کے لیے اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر سے اٹھ گرا تھا, حضور نے فرمایا یہ کیا کیا مطلب اس کا؟ یہ نے گویا اس کو گیلا رکھا ہے تاکہ وزن میں کم چڑھے. اس وقت آپ نے فرمایا تم دھوکہ دے رہے ہو یہاں کے لوگوں کو, یہاں کے مسلمانوں کو, تم ہم میں سے نہیں ہو. یہ شخص کون تھا؟ یا تو ظاہر یہودی تھا کیونکہ یہودیوں کے پاس ہی غلے کے کاروبار تھا مدینہ منورہ میں. مدینہ منورہ میں جو سسٹم تھا وہ یہ کہ انصار تو باغوں کا کام کرتے تھے, زمیندار تھے, باغبانی اور زمینداری انصار مدینہ کا کام تھا, اور جو مکہ سے مسلمان گئے تھے وہ ہجرت کر کے وہ بزنس کرتے تھے, لیکن بزنس سارا کا سارا یہودیوں کے ہاتھ میں تھا مدینے کا بزنس, اس لیے یا تو وہ یہودی رہا ہے اور یا پھر ایک اور طبقہ مدینے میں تھا ان کو کہتے تھے منافقین, جو ظاہر میں کہتے تھے ہم مسلمان ہیں آپ کے ساتھ ساتھ ہیں اندر سے وہ دشمن تھے, تو یا انہی میں سے کوئی شخص تھا جس نے یہ حرکت کی تھی, اور سچا مسلمان کر ہی نہیں سکتا تھا یہ. خیر, تو اب جب بزنس ہم بزنس کے ذریعے پیسہ کما رہے ہوں تو قدم قدم پر اپنے اس آمدنی پر نظر رکھنی چاہیے, کوئی ناجائز جز داخل نہیں ہونا چاہیے. اس کے نتیجے میں میری ساری آمدنی جو میری محنتوں کے ذریعے سے حلال طریقے سے آ رہی تھی اس میں حرام جز داخل ہو جائے گا. اور یہ ایسا ہی ہے جیسے دودھ کی ایک بالٹی ہے, اس سے پیشاب کا ایک قطرہ گر گیا, سارا دودھ خراب ہو گیا, ایک قطرے نے سارا خراب کر دیا. تو آپ کا لاکھوں کا بزنس ہے لیکن چند پیسے آپ نے اس میں ناجائز داخل کر دیے تو لاکھوں کا بزنس جو ہے وہ سارا مشکوک ہو گیا. اب وہ اس قابل نہیں رہا کہ ہم اسے فائدہ اٹھا سکیں, کیونکہ جواب دینا پڑے گا. تو وہ ڈاکٹر جو یہ جانتا ہے یہ دوائی مضر ہے مگر اس کے باوجود مریض کو وہی دوائی دے رہا ہے کیونکہ کمپنی کی طرف سے اس کو قسم قسم کے گفٹ دیے گئے ہیں اور قسم قسم کی لالچیں دی گئی ہیں, اسے یہی دوائی لکھ رہا ہے تو خیانت کر رہا ہے مریض کے ساتھ. وہ جانتا ہے کہ فلاں کمپنی کی دوائی اچھی نہیں ہے, دوسری کمپنی کی دوائی اچھی ہے, یہ جاننے کے باوجود اس نے دوسری کمپنی کی دوائی لکھی جو مفید نہیں ہے یا جس میں وہ سارے اجزاء برابر نہیں ہیں جس کی وجہ سے اس بیچارے پیشنٹ کو فائدہ نہیں ہوگا, مگر اس کے باوجود وہ وہی دوائی لکھ رہا ہے. اس کے معنی ہے کہ خیانت کر رہا ہے, اس کے ساتھ خیانت کر رہا ہے. تو ہر نبی علیہ السلام نے فرمایا اس آدمی کا دین ہے کہاں جو بدیانتی کر رہا ہو. یہ بیچارہ پیشنٹ اپنے آپ کو ڈاکٹر کے حوالے کرتا ہے کہ صاحب میرے جسم کو آپ دیکھو, جو بیماری آپ طے کر دیں گے وہی میں مان لوں گا, جو دوائی آپ طے کر دیں گے وہی کھاؤں گا. اب یہ اپنا جسم اس کے حوالے کر دیتا ہے اور وہ اس کے جسم کے ساتھ کھیل رہا ہے. کیوں کھیل رہا ہے؟ صاحب اپنا پیسہ کمانا ہے, چاہے تمہارے جسم کا تباہ حال ہو جائے مجھے اسے غرض نہیں ہے. ایک ٹھیکیدار یا ایک انجینئر اس کو بلڈنگ بنانی ہے یا پل بنانا ہے, وہ اپنا پیسہ وصول کرنے کے لیے ریشو برابر نہیں رکھتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ بلڈنگ یا وہ کام جس کا جو کام ان کے حوالے کیا گیا وہ کام صحیح نہیں ہوتا ہے. تو جو یہ پیسہ بچایا گیا اس پیسے کا جواب دینا ہوگا. بظاہر ہے یہ کڑوی بات مگر حقیقت پیسہ ہوگا, کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں جواب دینا پڑے گا تمہیں پیسہ کمایا کیسے ہے, کیسے تم نے مال کمایا ہے, اس کا ایک ایک چیز کا جواب دینا پڑے گا. اور قرآن کریم میں تو یہاں تک ہے کہ جواب یہ اگر نہیں دینا چاہے گا اس کے ہاتھ اور پاؤں جواب دینے لگیں گے, اور جب جو ہی اس بات کا خدشہ پیدا ہوگا یہ زبان سے جواب نہیں دے گا تو زبان کو مہر لگا دیں گے, یعنی زبان کا سوئچ آف کر دیں گے. وہ زبان اٹھے گی نہیں لیکن وہ بول نہیں پائے گا. جیسے ہم لوگ بھی کبھی کسی ہسپتال میں جاتے ہیں یا کسی گھر میں بیمار ہوتا ہے تو بیمار کی حالت اتنی ابتر ہو چکی ہوتی ہے کہ کچھ بیچارہ بولنا چاہتا ہے زبان اٹھ نہیں پاتی, حالت زندہ ہے, آنکھ سے دیکھ بھی رہا ہے, کچھ بولنا چاہتا ہے مگر زبان اٹھ نہیں پا رہی ہے. کیا شنہگن کا فکر؟ تو جس طرح سے اس دنیا میں تجربہ ہوتا ہے کہ زبان ہے, آدمی زندہ ہے, چاہتا بھی ہے بولنا لیکن بول نہیں پا رہا ہے, یہ علامت اس بات کی ہے کہ جس خدا نے اس دنیا میں قوت غویائی کے باوجود بولنے کی ہمت نہیں رکھی وہ خدا قیامت کے دن زبان کا سوئچ آف کر دے گا اور انسان کا جسم بولنے لگے گا کس طرح سے میں نے کیا 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 ہے. اليوم نختم علی افواههم وتكلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون, ہم تمہاری زبان پر مہر لگا دیں گے یعنی سوئچ آف کر دیں گے, اور تکلمنا ایدیهم تمہارے ہاتھ اور پاؤں بولنے لگیں گے. تو جس ہاتھ سے ہم نے خرد برد کیا, جس ہاتھ سے ہم نے جھوٹے بل بنائے, جس ہاتھ سے ہم ڈاکٹر نے غلط نسخہ لکھا, جس ہاتھ سے مریض کو نقصان پہنچایا, وہی ہاتھ کہنے لگے گا میں نے یہ کیا ہے. ایک دفعہ ایک صاحب آئے کہنے لگے جی باقی تو سب کو ہو سکتا ہے معافی مل جائے, ہم کو تو معافی مل ہی نہیں سکتی. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ کہنے لگے جی ہم وہ لیب چلاتے ہیں اور اس میں ساتھ ساتھ بچوں کے وہ ڈراپ بھی پلاتے ہیں. کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگے ہم نلکے سے پانی بھر کے پلاتے تھے ٹیوب میں اور جب بچوں کو وہ ڈراپ پلانے ہوتے تھے وہ ٹیوب ڈالتے تھے. میں نے عورت آ رہی ہے کسی گاؤں سے, میرے بچے کو ڈراپ پلاؤ, اس کے 10-20 روپے کرایے کے خرچ ہوئے اور 100-150 روپے اس نے ڈراپ ڈالنے کے لیے اور ڈالا ہے پانی کا قطرہ. اس کے بعد اگر یہ بچہ پولیو کا شکار ہو گیا, اس کے بعد اگر یہ بچہ اس بیماری کا شکار ہو گیا, اس کا سبب کون بنا؟ یہی تھا. اب دنیا کی کون سی طاقت اس کو معاف کر سکے گی؟ اس بیچارے کو زندگی تباہی میں ڈال دی اس نے, اور اب یہ اگر معافی مانگے گا تو کیسے معافی مل سکے؟ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ میں تو معاف کر دوں گا, لیکن اس بچے کا کیا ہوگا جو بچہ پولیو کا شکار ہو گیا یا کسی اور بیماری کا شکار ہو گیا تمہاری پانی کا قطرہ پلانے کے نتیجے میں؟ اب یہ جو پیسہ اس نے کمایا تو وبال بنے گا اس کے لیے, اور اسی پیسے کا جواب دینا پڑے گا. بہرحال پہلا سوال یہ ہوگا کہ آپ نے مال کیسے کمایا. دوسرا سوال, مال جو آپ نے کمایا تھا کم تھا یا زیادہ, خرچ کہاں کہاں کیا ہے؟ تو ایک ایک چیز کا بل دینا پڑے گا کہ میں فلاں جگہ خرچ کیا تھا. ہمارا وہ نوجوان بھائی جو گھنٹوں گھنٹوں تک بلا ضرورت کے موبائل استعمال کرتا ہے اور اس کے بعد پھر بل چڑھتا رہتا ہے خرچ کرتا ہے, یہ جواب دینا پڑے گا. یہ بل, یہ جو خرچ ہوا ہے پیسہ, یہ تو دولت تھی, یہ تو تم کو ہم نے عطا کیا. قرآن کریم میں کئی جگہ پر مال کو خیر کہا, قرآن کریم میں کئی جگہ پر مال کو کہا یہ میرا فضل ہے جو تم کو میں دے رہا ہوں. جمعے کی نماز کے بارے میں جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمایا جب تم جمعے کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جاؤ تو باہر نکل کر اللہ کا فضل ڈھونڈو. فضل ڈھونڈو مانے بزنس کرو, فضل ڈھونڈو مانے ملازمت کرو, فضل ڈھونڈو مانے حلال کمائی لاؤ. تو اس کو فضل کہا قرآن میں, شر نہیں کہا. مال جب غلط طریقے سے کمایا جائے وہ شر ہے, اور جب صحیح طریقے سے کمایا جائے تو وہ فضل ہے خدا کا, وہ خیر ہے. قرآن مجید میں بھی ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ خیر کا بڑا عاشق ہوتا ہے. خیر سے مراد وہاں مال ہے. قرآن کریم میں ہے جب تمہاری موت آنے والی ہو اور تم پیچھے خیر چھوڑ کر کے جاؤ, خیر سے مراد مال, مال چھوڑ کر کے جاؤ. وہاں یہ نہیں کہا مال چھوڑ کر کے جاؤ, وہاں یہ نہیں کہا یہ دنیا چھوڑ کر کے جاؤ, وہاں کا خیر چھوڑ کر کے جاؤ, کیونکہ تمہاری کمائی اس پر لگی ہے, تمہارا وقت اس کا خرچ ہوا ہے, یہ تمہاری خیر ہی خیر ہے. تو بہرحال یہ جو خیر تمہیں عطا کیا گیا تو تم نے خرچ کہاں کہاں کیا؟ تو ہر وہ جگہ جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں اگر مسلمان نے اپنا مال خرچ کیا تو جواب دینا پڑے گا کیوں تم نے خرچ کیا, یہ تو میرا عطا کیا ہوا تھا. تم دیکھتے ہو ان انسانوں کو جو بھوکے مر رہے تھے, تو ان بھوکے مرنے والوں کے لیے تمہارے پاس نہیں تھا اور تم کو ان خرافات میں خرچ کرنے کے لیے تھا. ایک صاحب یہیں شہر میں ہی رہتے ہیں, بڑے فخر کے ساتھ بیان کر رہے ہیں, کہنے لگے صاحب میں نے 40,000 کا کتا خریدا, اور بھی کہیں مدراس میں یا کہاں گوا میں, کیا ہے صاحب اس کتے آسٹریلین کتا ہے. اب اس کو لایا, اب اس کے بعد پھر اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور ہزاروں روپے کتے کی خدمت میں خرچ ہو رہا ہے. ظاہر ہے کوئی نفع کی چیز نہیں. ساتھ میں ذہنوں میں بیٹھ گیا کہ صاحب یہ جو محرم قسم کا آدمی ہوتا ہے وہ فخر سمجھتا ہے کہ صاحب میں کتے کی خدمت میں لگا ہوا ہوں, اور دوسروں کا اپنے سے نیچے سمجھنا, کتے کی خدمت میں اور دوسروں کا اپنے سے نیچے سمجھنا کہ صاحب تم لوگ تو سیکنڈ کلاس کے ہو یا تھرڈ کلاس کے ہو یا فورتھ کلاس کے ہو, میں ہوں اپر کلاس, اور اپر کلاس والے کا کام کیا ہے صاحب کتے کی خدمت میں لگا ہوا اور فخر ہے صاحب. تو یہ جو کتا خریدا گیا, یہ جو اس کو جہاز میں لانے کا خرچہ ہوا, یہ جو یہاں اس کا وقت لگ رہا ہے اس پر, یہ جو اس کو دوائیوں پر خرچ ہو رہا ہے, یہ جو اس کو کتے کو مارننگ واک کرانی پڑ رہی ہے, اور یہ جو اس کو ڈاکٹروں کے ہاں گھمانا پڑتا ہے, اور ساتھ میں فخر ہے ذہن کے اندر, یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کا جواب دینا ہوگا. غرض یہ کہ اپنا مال کس کی جگہ خرچ ہو رہا ہے کہ بار بار اس کو دیکھنا ہوگا. اگر اس جگہ ہمارے یہاں ایک دفعہ ایک عالم نے سوال اٹھایا, کہنے لگا صاحب کپڑے میں جتنی چیز ظاہر ہے اس کا جواب تو نہیں دینا پڑے گا, کون سی چیز؟ انہوں نے کہا کہ جی جی یہ تو کالر ہم موڑ دیتے ہیں, یہ جو ہم نے موڑا کاغذ ہے تو تھوڑا سا ہی, لیکن یہ موڑا ہوا کالر اس کا جواب تو نہیں دینا پڑے گا کیونکہ پیسہ تمہارا خرچ ہوا ہے اس پر. کتنا خرچ ہوا؟ کہ لگا صاحب اس میں اندر سے ٹکن لگایا گیا, درجی کا وقت اس پر لگا, اس کا اسی وجہ سے وہ تھوڑا سا سلائی زیادہ لے گا, اس کا جواب تو نہیں دینا پڑے گا. یہاں تک سوال کیا جاتا ہے. بہرحال اس کو کیا جواب دیا گیا اسے بحث نہیں, لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب آدمی مال کما رہا ہو تو اس مال کو خرچ کس طرح سے کر رہا ہے, کہاں خرچ کر رہا ہے, اس کا جواب دینا پڑے گا. ایک شخص نے ویڈیو کیمرہ خریدا, اب اس کے بعد پھر وہ بنا رہا ہے تصویریں بلا ضرورت کے, یہ اس پر جتنا خرچ ہو رہا ہے اس کو سوچنا ہوگا کہ مجھے جواب دینے دینا پڑے گا, یہ جو میرا اس کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے, یہ جو وقت لگ رہا ہے, یہ ضرورت ہے یا بلا ضرورت کے ہے. تو بلا ضرورت کے جن جن جگہوں پر مال خرچ کیا جائے گا اس کا جواب دینا ہوگا. تو پہلا سوال یہ ہوگا مال کیسے کمایا, اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ مال خرچ کہاں کیا, اور تیسرا سوال ہوگا جوانی کیسے گزاری. بزرگ اور دوستو, پرانے دور میں جوانوں کو اتنے خطرات نہیں تھے جتنے آج کے زمانے میں. آج کے زمانے میں فحشکاری ان کا پیچھا کر رہی ہے, ڈرگس ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور ریانیت ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے, جنسی برائیاں ان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں, برے فیشن ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور اس بیچارے کو دین کی بات بتانے کے لیے نہ گھر کا ماحول ہے, نہ بازار کا ماحول ہے, نہ سکول کا ماحول ہے. اب اگر بیچارہ یہ بگڑ جاتا ہے تو بگڑنے کے چاروں طرف سے حالات ایسے ہی ہیں. اس بیچارے نوجوان کو اپنی جوانی بچانی ہے. اگر یہ آج بگڑی ہوئی جوانی والا تھا, چاہے کل کو یہ سمجھ جائے, مگر اس بگڑی ہوئی جوانی کا تو جواب دینا پڑے گا کہ صاحب آپ نے جوانی میں کیوں بگاڑ پیدا کیا تھا, کیوں تم نے ناجائز تعلقات قائم کیے تھے, کیوں عشق بازیاں کرتے تھے, کیوں آوارہ پھرتے تھے, کیوں والدین کو دھوکہ دیتے تھے, کیوں اپنی جوانی میں اپنے والدین کو جھڑکتے تھے, کیوں تم برائیوں میں پھنسے ہوئے تھے, کیوں تم نے ڈرگس استعمال کیے, یہ جوانی کو تم نے تباہ کیا, ٹھیک ہے بعد میں تم نے توبہ کر لی, بعد میں تم نیک بن گئے, لیکن اس کا تو جواب دینا ہوگا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جب کوئی جوان اپنی جوانی میں برائی کی زندگی چھوڑ کر اچھی زندگی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شانوں کو اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے, سو بوڑھے انسان اگر توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ شانوں کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی اس جوان کی جوانی صحیح کرنے کے نتیجے میں خوشی ہوتی ہے. برائی میں جا کر اب جذبات ٹھنڈے ہو چکے ہوتے ہیں, اب برائی کرنے کے بعد کبھی احساسات بھی نہیں ہوتے ہیں, احساسات اگر ہوں گے بھی تو اب اس کے جسم میں وہ کشش باقی نہیں رہتی ہے, اس کے اس کا جسم بھی اس کا ساتھ نہیں دے پاتا ہے, اس لیے بہت ساری تمنا یا تو ابھرتی ہی نہیں ہے, اور اگر ابھر بھی گئی ہیں تو حالات نہیں ہوتے بےچارے, اس لیے اگر وہ سمجھ جاتا ہے تو حالات ہی اس کے سنبھل میں چاہیں, لیکن جوانی میں چاروں طرف سے بگڑنے کے حالات ہی حالات ہوتے ہیں. وہ چاہتا ہے میں زیادہ سے زیادہ اپنے بدن کو سجاؤں, میں جو چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ فیشن کروں, وہ چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ خرچے کروں, وہ زیادہ ہے میں جو ہے وہ اپنی معیاری زندگی اختیار کروں, اور وہ اسی بیچ میں تباہی کا شکار بھی ہو جاتا ہے. تو آج خود نبی علیہ السلام نے فرمایا جوانی ایک قسم کا جنون ہے, اس جنون کو کنٹرول میں رکھنا, اور اگر یہ جوان بگڑتا ہے تو عجیب عجیب حالات آتے ہیں. اللہ اکبر, دیکھتے ہیں کہ صاحب کس طرح سے نوجوان اپنے والدین کو چھوڑ جاتا ہے, کس طرح سے نوجوان لڑکیاں بگڑ کر کے اپنے والدین کے فیصلوں کو رد کر دیتی ہیں, کس طرح سے پھر جب وہ والدین کوئی بات نہیں مان رہے ہیں تو وہ زہر کھانے کو تیار ہو جاتی ہے کہ صاحب مجھے فلاں کے ساتھ کرنا ہی کرنا ہے, مانو تو ٹھیک نہیں مانو تو میں زہر کھاؤں گی. یہ عشق بازیاں سراسر تباہیاں ہیں جو آج کے نوجوانوں میں پھیل رہی ہے. کس طرح سے تم نے اپنی جوانی کو نقصان پہنچایا, رات کو بیٹھ کر کے ہم نے فلمیں دیکھی گھنٹوں تک, اور اس کے نتیجے میں ہمارا جو صحت کا نقصان ہوا ہے اس کا جواب دینا ہوگا. تم نے وقت الگ خراب کیا اور اپنی صحت کو الگ نقصان پہنچایا, تم نے غیر ضروری چیز کی تمنا کی اور وہ تمنا پوری نہیں ہوئی, اس کے نتیجے میں تم کو ٹینشن ہو گیا, اور ٹینشن ہونے کے بعد پھر تمہاری تعلیم متاثر ہوئی, تمہارا آگے چل کر ملازمہ متاثر ہوئی, تمہارا کاروبار متاثر ہوا. کیوں صاحب؟ لڑکا ٹینشن میں. کیا ٹینشن ہے؟ کہ صاحب اس کا عشق کامیاب نہیں ہو رہا ہے, لڑکی والے مانتے نہیں ہیں, اس ٹینشن میں پھنسا ہوا ہے. تو اس کا جواب دینا پڑے گا, تم کو کس نے ڈیوٹی رکھی تھی اس اپنے آپ کو ٹینشن میں پھنسانے کی؟ غرض یہ کہ آج کا نوجوان انتہائی قابل رحم حالت میں ہے, اور اس کو بہت زیادہ محتاط ہونا ہوگا, اپنی جوانی بچانی ہوگی ہر قسم کی خرابی سے. اسلام نے ہر وہ چیز حرام کر دی ہے جو چیز انسان کے صحت کو نقصان پہنچائے. اسلام ایک طرح سے اجازت دیتا ہے کھیلو ضرور, مگر وہ والا کھیل کھیلو جس کے نتیجے میں تمہارے جسم کو نفع ہو, تمہاری صحت کو فائدہ پہنچے, وہ کھیل نہیں جن کے نتیجے میں وقت خراب ہو جائے اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے. بیٹھ کر کے کیرم بورڈ گھنٹوں تک کھیلتے ہیں, اور جب بازی ختم ہو گئی اس کے بعد اپنے آپ سے پوچھے کیا پایا, اس نے کیا پایا اور آپ نے کیا پایا؟ جواب میں کچھ بھی نہیں. نہ ذہنی ترقی ہوئی نہ جسمانی فائدہ ہوا. اس طرح کے کھیل اسلام اجازت نہیں دیتا ہے. کڑوا ضرور لگتا ہے مگر حق یہی ہے. تو بہرحال جوانی کس طرح سے گزاری؟ تم نے خدا کے حقوق ضائع تو نہیں کیا, تم نے اپنے والدین کو ستایا تو نہیں, تم نے اکڑبازیاں تو نہیں کی, تم نے اپنی جوانی کے جوش میں کسی کو تنگ تو نہیں کیا, تم نے غیر شرعی تعلقات تو نہیں قائم کیے, تم نے دوسرے اپنی بہنوں کے ساتھ غلط عشق بازیاں تو نہیں کی ہیں, اور چاہے تم اس کا نام رکھو پاک محبت, میں وہ پاک محبت نہیں وہ شیطانی محبت, اور تم نے غلط چیز, تم نے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والی چیزیں استعمال تو نہیں کی. یہ ڈرگ, یہ چاہے انجیکشنوں کے ذریعے استعمال کریں چاہے کسی اور ذریعے سے استعمال کریں, اس پر جتنا پیسہ خرچ ہوگا اس کا جواب دینا ہوگا, اور جوانی خراب ہو رہی ہے اس کا جواب دینا ہوگا. تو خیر تیسرا سوال آئے گا کہ تم نے جوانی کیسے گزاری. ایک ایک چیز بعد میں یاد نہیں سمجھ گیا ہو لیکن اس کے باوجود جواب دینا ہوگا. بعد میں اللہ تعالیٰ شان وہ نوجوان جو کبھی آتا ہے اور بلک بلک کر کے روتا ہے کہ جی میں پہلے تو گھر والوں نے جلدی شادی نہیں کی, اور بہت دنوں تک میں اپنی جوانی کو خراب کرتا رہا, اب میں کبھی حکیم کے پاس جاتا ہوں علاج کرنے, کبھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں علاج ہو نہیں رہا ہے. مجھے یاد ہے وہ نوجوان کہ جو بہت ہی قسم خوشی کے ساتھ بلک بلک کر رو رہا تھا کہ جی شادی میری ہو گئی ہے, میں اپنی بیوی کے قابل رہا نہیں ہوں کیونکہ میں نے اپنے آپ کو بہت نقصان پہنچایا, بہت زیادہ غلطیاں کی ہیں, اس غلطی کے نتیجے میں اب میں کیا کروں, دو یا تین سال ہو گئے میری بیوی نے اب تک میرا پردہ رکھا ہے, مگر یا تو میں خودکشی کروں گا. اللہ اکبر, اس نے صاف کہا یا تو میں خودکشی کروں گا ورنہ مجھے حل بتاؤ. سامنے اگر کہتا ہے میں خودکشی کرنے کے میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے, اور ایک اور راستہ بھی اس نے بتایا وہ بھی پریشان کچھ وجہ وہی ہے, وہ جوانی کی زندگی اس نے خراب کر دی. تو خیر تیسرا سوال ہوگا یہ کہ تم نے جوانی کیسے گزاری, اور چوتھا سوال ہوگا یہ کہ تمہیں جتنا معلوم تھا اس پر تم نے عمل کیا یا نہیں کیا. ہر مسلمان جانتا ہے نماز فرض, اگر نہیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ میں نے تمہیں معلوم تھا نماز فرض ہے پھر کیوں نہیں پڑھی. ہر مسلمان جانتا ہے جھوٹ حرام ہے, تمہیں معلوم تھا جھوٹ حرام ہے پھر کیوں بولتے تھے. ہر مسلمان جانتا ہے کسی کو دھوکہ دے کر مال کھینچ لینا اینٹ لینا جرم ہے, تمہیں جب یہ معلوم تھا اس کے باوجود تم نے یہ فراڈ کیوں کیے ہیں. ہر مسلمان جانتا ہے کہ صاحب نقلی بل بنا کر کے نکالنا یہ جرم ہے, اس کے باوجود تم نے کیوں کیا. ہر مسلمان جانتا ہے رشوت کے پیسے جمع کرنا یہ حرام ہے, اسلام نے حرام کیا, اس کے باوجود تم نے کیوں کہا. اس کے بعد کبھی کبھی آدمی کیا کہتا ہے کہ صاحب یہ دار الحرب ہے یہ اصل جائز ہے. کہ ہاں حرام کو حلال کرنے کی کوششیں ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں, اور وہ ہمارے ان تعویلوں سے حرام حلال ہونے والا نہیں ہے. حرام جو ہے وہ حرام ہی رہے گا. جس چیز کو اللہ کے نبی نے حرام کر دیا اس کو ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے جملے اور تعویلیں تھوڑے حلال کر سکیں گی. تو لہذا تم نے جتنی معلومات تمہارے پاس تھی کم سے کم اس پر تو عمل کیا ہوگا. ایک آدمی نہیں جانتا ہے کہ جی بیوی کے ساتھ میری لڑائی ہو گئی, اس لڑائی میں میں نے اسے کہہ دیا تو شکنا ماج برابر یا تو شکنا بھی نہیں برابر. اب اسے نہیں معلوم اس جملے کا مطلب کیا نکلے گا. ٹھیک ہے, یہاں اگر غلطی کھا گیا وہ معافی مل سکتی ہے, تمہیں معلوم نہیں تھا اس کا انجام کیا نکلے گا. لیکن اگر وہ یہ جانتا ہے کہ بیوی کے حقوق میرے ذمے ہیں اور اس کے باوجود وعدہ نہیں کر رہا ہے اور اس کو ستا رہا ہے اور ستا رہا بڑے فخر کے ساتھ بساون لٹ گئی اور بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے بہت سارا مسائکن اللہ اکبر, مسلمان ایک مسلمان بیٹی کے حق میں اس طرح کا جملہ بولتا ہے. جب تمہیں معلوم تھا یہ جرم ہے تمہاری بہن کے ساتھ اگر ایسا کیا جاتا تم برداشت نہ کرتے تو تم نے دوسرے کی بیٹی کے ساتھ کیوں ایسا کیا, اور یہ کر رہا ہے اپنی جوانی کے زوم میں یا اپنے پیسے کے زوم میں. اللہ اکبر. یہاں سری نگر میں ایک صاحب کا رشتہ ہوا طے ہونے کے بعد پھر اب لڑکا اس کو بار بار اطلاع دیتا ہے مجھ سے ملاقات کرو کہیں لال چوک میں. لڑکے کہنے کے ساتھ ہم نہیں ملنا چاہتے ہیں, ہمارے گھر کا مزاج یہ نہیں, ہمارے خاندان کا یہ رواج نہیں کہ نکاح ہونے سے پہلے ملاقاتیں کریں, اس لیے میں معافی چاہتی ہوں میں نہیں آؤں گی. وہ بار بار فون کرتا ہے, لڑکی کے والد کہتے ہیں کوئی حرج نہیں تمہارا رشتہ ہو گیا ملاقات کرو, اس سے رشتہ اور مضبوط ہو جائے گا, ورنہ ہو سکتا ہے بیچ میں انبن ہو جائے. لڑکی ملاقات کرنے پہنچی, اب ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ہوٹلوں میں پہنچے. ہوٹلوں میں پہنچنے کے بعد پھر اور نزدیک ہوئے نکاح نہیں ہوا ہے, آخری درجے تک پہنچ گئے. اب جب سلسلہ ایک مرتبہ دروازہ کھل جاتا ہے تو اس کو روکنا مشکل, یہاں تک کہ لڑکی حاملہ ہو گئی, پریگنٹ ہو گئی, نکاح ہی نہیں ہے. اب وہ پریشان ہو گئے تو اس کو کہتے اب کیا ہوگا, کہ چلو میں تمہارا ایبارشن کراؤں گا. ایبارشن کرانے کے لیے پہنچ گئے تو اس کو بھی ہاتھ لگ گیا شکار. اس نے کہا صاحب اس کو تو 20-30 ہزار روپئے لے لیا ایبارشن کرنے کے, یہ ڈرے ہوئے پریشان حال, بہرحال یہ رقم بھی خرچ ہو گئی, ایبارشن ہو گیا. اور ایبارشن ہونے کے بعد پھر ظاہر ہے اس لڑکی کے چہرے پر وہ رونق باقی نہیں رہی, آخر ایبارشن ہوا ہے اس لیے اس بیچارے کا حسن ڈھل گیا یعنی کمزور ہو گیا. کچھ دن بعد لڑکے نے کہا مجھے پسند نہیں ہے, اور لڑکے کے بعد بڑی بے نیازی کے ساتھ وہ بڑے تکبر غرور کے ساتھ کہتا ہے سیم انسٹیٹیوشن میں تمہیں لڑکی پر فون غبر نش مانا کہ لڑکی تباہ ہو گئی. غرض یہ کہ جب یہ معلوم ہے کہ ہماری بہن کے ساتھ اگر ایسا ہوگا ہم یہ گوارا نہیں کریں گے, ہم دوسری بہن کے ساتھ کیوں ایسا کر دیا. تو غرض یہ کہ جو معلوم ہے اس پر عمل کتنا کیا, اور اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا. جو چیزیں تمہیں معلوم تھی یہ حرام ہے پھر بھی تم نے وہ کیے, کیوں کیے. جو چیزیں تمہیں معلوم ہے یہ تم پر لازم ہے پھر بھی نہ تم نے کیے, کیوں نہیں کیے. تو جواب دینا ہوگا, تو اپنے علم پر کتنا عمل کیا, اس میں عالم کو اس کی سطح پر جواب دینا ہوگا, امام کو اپنی سطح پر جواب دینا ہوگا, لیڈر کو اپنی سطح پر جواب دینا ہوگا, عام مسلمان کو اپنی سطح پر جواب دینا ہوگا. میری معلومات اتنی تھی, اتنا میں نے اس پر عمل کیا, وہ بات مجھے معلوم نہیں تھا اس پر میں عمل نہیں کر سکا. جو معلوم نہیں تھی اس کے بارے میں سوال بھی نہیں ہوگا, بس جتنا معلوم ہے اتنا ہی بتاؤ. اور پانچواں سوال ہوگا کہ تم نے عمر کیسے گزاری. آدمی بڑی بے تکلفی صاحب کہتا ہے صاحب ہم وقت پاس کر رہے ہیں, وہ وقت برباد کر رہے ہیں, یہ جو گھنٹوں تک کھیل میں لگے رہتے ہیں فائدہ اس کا کچھ نہیں کھیل دیکھنے میں. صاحب آج کل کیا کر رہے ہیں, کہنا کہ صاحب وہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے نا اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں, تو گھنٹوں بلکہ بعض دفعہ ہفتوں تک دیکھ رہے ہیں, تو کیا پایا آپ نے. بظاہر بڑی کڑوی بات لگتی ہے یہ, لیکن صورت حال یہ ہے معقولیت پسندی کے ساتھ, سنجیدگی کے ساتھ اگر غور کیا جائے تو آدمی پاتا کیا ہے اس سے. وہ جو ہم نے گھنٹوں وہ وقت ہم عبادت میں خرچ کر سکتے تھے, وہ وقت نوجوان پڑھنے میں خرچ کر سکتا تھا, اپنی صلاحیت بنانے میں خرچ کر سکتا تھا, گھر والوں کی خدمت میں خرچ کر سکتا تھا, دین کی خدمت میں خرچ کر سکتا تھا, پریشان حال انسانوں کی خدمت میں خرچ کر سکتا تھا. لیکن یہ وقت ہم نے ایک دفعہ ایک صاحب آئے کل کہ جی بس کیا بتائیں مجھے سر میں درد ہے, آج دکان پہ بھی نہیں جا سکا. کیا بات ہو گئی, کل کہ رات بھر جاگا ہوا تھا, کیوں, کہیں ارجنٹائنا میں یا کہاں کوئی ورلڈ کپ ہو رہا تھا وہی دیکھ رہا تھا, تو گھر والوں کو ساری رات جگاتے رکھا مجھے چائے بنا بنا کر دیکھو کیونکہ میں ورلڈ کپ دیکھ رہا ہوں. یہ تو ساری رات اس نے وقت گزارا ہے, یہ ہے وہ وقت برباد کرنا. تو وہ جواب دینا پڑے گا تم نے اپنی عمر کا عین کیا بنایا تھا اور اپنا وقت کیسے کیسے تم خرچ کرتے تھے. ان چار سوالوں کا جواب دینا ہوگا. تو حدیث کا خلاصہ کیا ہوا, حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکے گا تب تک جب تک پانچ باتوں کا جواب نہیں دے گا. مال کیسے کمایا, مال کہاں خرچ کیا, جوانی کیسے گزاری, جتنی معلومات تھی اس پر عمل کتنا کیا, اور عمر کیسے گزاری, عمر کو ضائع کیا یا عمر کو کارگر بنایا. ان پانچ سوالوں کا جواب خود بخود ہی بتا رہا ہے کہ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں. ان پانچ سوالوں کا جواب جو ہی ذہن میں آئے گا کہ صاحب ایسا نہ ہو میں خود ہی اپنے خلاف بولنے لگوں گا, اور بولے گا انسان. کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ صاحب میں وہاں دوسری جگہ گواہی دے دوں گا, میں کہوں گا جناب میں نے بڑی عبادت کی ہے. جیسے یہاں باپ پوچھتا ہے بیٹے تم دیر سے آئے تم تھے کہاں, کل کا جن میں اپنے کلیگ کے پاس گیا تھا یا میں اپنے سر کے پاس گیا تھا وہاں مجھے کوئی کوشچن حل کرنے سے جھوٹ. ٹھیک ہے, وہاں کو دھوکا لگ گیا. حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم سے کسی نے پوچھا تم کہاں تھے,
اس نے کہا جی میں بیمار تھا، حالانکہ بیمار نہیں تھا، اور اس نے یقین کر لیا کہ ہاں یہ بیمار تھا اس لیے دفتر نہیں آیا، یہ بیمار تھا اس لیے کالج نہیں آیا، یا بیمار تھا اس لیے دکان پر نہیں آیا، جھوٹ بول کر کے اس نے اپنے آپ کو بیمار باور کرایا، اور اگلے والے آدمی نے اعتماد کر لیا ہاں واقعی شاید بیمار ہوگا، تو حضور نے فرمایا اگر بیمار نہیں تھا تو اب ضرور بیمار ہوگا، کیونکہ تم نے تو کہا اپنے لیے کہ میں بیمار تھا حالانکہ تھے نہیں۔ وہ بیچارہ ملازم جو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جی مجھے سرٹیفکیٹ دے دو میں بیمار ہوں گھر میں کام ہے، اس نے سرٹیفکیٹ دے دیا، یہ جو سرٹیفکیٹ دے کر اس نے پیسہ لیا یا پیسہ نہیں لیا، بڑی ہمدردی اس نے کی، چلو میں تم کو سرٹیفکیٹ دیتا ہوں صاحب یہ آج کل بیمار ہیں، اور اس کے بعد یہ سکول نہیں گیا، اس کے بعد یہ کالج نہیں گیا، اس کے بعد یہ دفتر نہیں گیا، وہاں جتنے انسانوں کا نقصان ہوا ہے اس کے نہ جانے کے نتیجے میں اس کا جواب دینا پڑے گا، اور جھوٹ بول کر کے ایسا کیا، اب بیمار تو نہیں تھا لیکن سرٹیفکیٹ کے نتیجے میں آگے ضرور بیمار ہوگا کیونکہ اس نے فراڈ کیا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت نبی علیہ السلام کے ارشادات عجیب عجیب ہوا کر، آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا اگر تم نے کسی مسلمان کے مصیبت زدہ ہونے پر اپنے دل میں خوشی محسوس کی، رشتہ دار کے ساتھ انبن ہے ان کو نقصان ہو گیا اصل ہوا، پڑوسیوں کے ساتھ انبن ہے ان کو کوئی نقصان ہو گیا کہنے لگا ہے یہ مجھ ہی اصل آئے اس کیا کا شکر ہو اصل ہوا، زبان سے نہیں کہا دل میں خیال آیا بہت اچھا ہو گیا ان کو، یہ جو دل میں برا خیال ان کے پریشان ہونے پر، ان کے بیمار ہونے پر، ان کے نقصان ہونے پر، ان کے لاس ہونے پر جو دل میں خوشی محسوس کی، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تب تک تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک تم خود اسی نقصان میں نہیں پھنس جاؤ، تم نے اس پر خوشی کیوں محسوس کی، چاہے وہ تمہارا مخالف ہی کیوں تھا، کہ صاحب مجھے اس سے انبن ضرور ہے مگر ان کا نقصان ہوگا وہ مجھے گوارا نہیں، اخلاق یہ ہے، کہ صاحب آپ کے ساتھ ہماری لڑائی ضرور ہے مگر کل تمہارے یہاں حادثہ پیش آ گیا اس حادثے پہ ہم تمہارے غم میں شریک ہیں، یہ ہے اخلاق، لڑائی ہماری آپ کے ساتھ برقرار، تو لڑائی اپنی جگہ رکھیں وہ جائز نہ جائز وہ الگ چیز ہے، لیکن اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ لڑائی کسی اور شعبے میں ہے، اور دوسرے ہم تو پڑوسی پن کی بنا پر ہیں اور کسی کے دکان کا نقصان ہو گیا، اور نقصان ہونے کے بعد ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم جا کر اس کی تعزیت کریں، اس کی عیادت کریں، اس کی مزاج پرستی کریں، اور اس کو تسلی دیں کہ آپ کا نقصان ہو گیا، وہ بھی سوچے گا یار ادھر سے تو ہمارے ساتھ اور لڑائی ان کی چل رہی ہے اور ادھر سے یہ تعزیت کرنے کے لیے آئے گے۔ قرآن نے کہا جب تم یہاں سے حسن اخلاق برتو گے تو تمہارا دشمن تمہارا سرگرم دوست بن جائے گا تمہارے حسن اخلاق کے نتیجے میں۔ بہرحال حدیث کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، سننا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے اور عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔